بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. سورة الأحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ اس میں حال بیان فرما رہے ہیں جہنمیوں کا، کفار کا. فرماتے ہیں کہ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کے جائیں گے، یعنی یہ سزا ہوگی. دوزخ میں وہ ایک بل پہ گھسیٹے جائیں گے، عذاب ہوگا کہ دوسرے بل پہ ڈالے جائیں گے. جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی، اور اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. کیونکہ یہ انجام جن کو بھگتنا پڑا اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، فرمان برداری نہیں کی. تو یہ جو آیت ہے، اور اس طرح کی بہت سی آیات کلام پاک میں ہیں جو کفار کا حال بتاتی ہیں کہ جہنم میں کیا ہوگا، عذاب ہوگا شدید. یہ تو ایک مثالاً عرض کرتی یہ آیت کہ دیکھو کفار میں بہت شدید عذاب ہوگا. لیکن یہ آیات جو ہیں یہ کفار تو نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم آپ پڑھتے ہیں جو مسلمان ہیں. تو گرچہ کہ یہ حال کفار کا ہے، لیکن اس سے عبرت مسلمانوں کو لیں گے، کیونکہ کلام پاک پڑھنے والا تو مسلمان ہوگا. مسلمان پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ تو ڈر جائے گا. کس بات سے ڈرے گا؟ کہ کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں، یہ ڈر ہوگا. اور وہ اپنے ایمان پہ شکر ادا کرے گا اور ایمان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو اس کو عبد الآباد کی جنت میں لے جائے گی، اور ایمان نہ ہوا تو وہ عبد الآباد کی دوزخ میں اس کو بھگتنا پڑے گا. اب یہ عقیدے کے طور سے تو یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ دیکھو تمہارے عقائد اگر صحیح ہیں اور تم ایمان والے ہو تو عبد الآباد کی جنت یقینی ہے، دیر یا سویر ملے گی. اور اگر کافر ہے کوئی شخص تو عبد الآباد کی جہنم یقینی ہے، کوئی چیز ہے نہیں اس روکنے والے. اس قدر صراحت اللہ نے فرمایا کلام پاک میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں. ہر کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا اور بہت سخت عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ایک مثال ہے، یہ مثال بڑی عبرت کی ہے کہ چہرے کے بل وہ آگ پہ پلٹا جائے گا، پھر کسی چہرے پہ پلٹا جائے گا، اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا. خلاصہ اس کے کلام کا یہ ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا. تو میں آپ کو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت ہم کتنی کر رہے ہیں پہلے تو اپنا جاری ہے. ویسے دیا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کو خاص تو نہیں ہوئی ہے، اور اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم واقعی ایمان پر ہیں کہ نہیں. حضرت ڈاکٹر ذوالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص طلبا میں تھے. ان کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت دعا کیجیے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، ایمان پہ خاتمہ. اس پر ماننے لگے کہ بھائی دعا کرتا ہوں تمہارا بھی خاتمہ ایمان سے ہو، میرا بھی خاتمہ ایمان سے. لیکن پہلے جائزہ تو لو کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں. فرماتے تھے اس زمانے میں پہلے جائزہ لو کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، اس وقت اسی کے دعوے پر. اور بے دین اور گمراہ لوگ تو خیر ہیں، ان سے تو میرا خطاب نہیں. بہت لوگ ہیں کیونکہ نائٹ کلبوں میں بھی جاتے ہیں, سود دھڑلے سے کھاتے ہیں, حضرت بدماشی عیاشی فحاشی, آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے چاروں میں کرتے ہیں. ویسے ہمارا خطاب ہے, ہمارا خطاب تو دین والے سے, ہمارے احباب بالخصوص, اور جو بھی اس سے دلچسپی رکھتا ہو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے, ان سے خطاب ہے کہ ہم نے بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیا. تو سب سے پہلے تو اب اپنا جائزہ لیجیے کہ ہم نے عقائد کی تصحیح کا کیا انتظام کیا ہے. آپ پوچھیے 90% صفر, بلکہ 95% صفر, ممکن ہے 99%. ارے جب عقائد ہی صحیح نہیں تو ایمان کہاں سے رہا, غلط عقائد بیٹھ جائیں. چلا جائے آج کل یہی ہے, انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہے, لوگ عقائد کو خراب کر, اور چونکہ بچوں کو معلوم نہیں, پولیس کو بھی معلوم نہیں, جو انہوں نے پڑھ لیا سن لیا ان کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی, اتنی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ عقائد کی تصحیح کرنا ہے کسی سے. عقائد کی تصحیح کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب ہے بچتی دے بھائی, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عجیب عجیبی کتاب ہے, کتابیں تو ان کی 1000 کا لکھا ہے, لیکن بہشتی زیور عجیب ہے. ابھی بھی 100 سال ہو گئے اس کو چھپے ہوئے, 100 سال ہو گئے, آج بھی وہ ویسے ہی مستند اور ہدایت کا ایک خزانہ ہے. میں کیسے کہہ رہا ہوں, یہ اپنا تجربہ بتایا اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے میرے تجربے سے آپ کو کیا اثر ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے, تقریباً سب نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے. وہ کہتے ہیں کہ بہشتی زیور کے 10 حصے عورتوں کی تمام دینی ضروریات کے لیے کافی ہیں, یعنی اتنا علم کافی ان کی تمام دینی ضروریات اس سے پوری گئی. تو معمولی دعویٰ ہے, جبکہ بہشتی زیور میں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ اب متروک ہیں, مثلا ساون بنانے کی تدبیر کی اب کیا ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کتاب عورتوں کی تمام دینی ضروریات کے لیے کافی 10 حصے, اور پھر فرمایا کہ اگر 11واں حصہ بھی شامل کر دیا جائے جو کہ مردوں کے لیے, تو یہ مردوں کی بھی دینی ضروریات کے لیے کافی. اصل میں تو اس سے بہت آگے ہے. بھائی لیول ایک ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں سارا سلوک ہے, تعلق میں اللہ حاصل کرنے کا طریقہ جس میں دیا ہوا ہے, اتنی چیزیں ہیں کہ بیانی سے باہر ہیں, حیرانی ہوتی ہے کہ اس کتاب میں کیا نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں اس کی تعلیم کرتے ہیں؟ کیا کسی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے؟ کتنی مساجد میں تعلیم ہوتی ہے؟ کیوں نہیں تعلیم ہوتی؟ کیا کسی اور جگہ عقائد دیے ہوئے ہیں؟ کسی اور کتاب میں ہیں عقائد موجود؟ دکھائیے مجھے. میں تو اپنے ایک دوست سے پوچھا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ کتابیں دیکھے ہوئے ہیں عربی زبان میں, وہ کہا کہ بہشتی زیور جیسی کتاب لکھی گئی, کہ ایک کتاب میں اتنی چیزیں دی ہوئی, بڑے بڑے گناہ, بدعتیں, بدعتوں کا بیان, غسل, وضو, نماز کے مسائل, صحب کے مسائل, ایک چیز بھی چھوڑی گئی اس کے اندر. بتائیے تو ہم پڑھتے جو نہیں اس کو, بتائیے آپ لگے ممکن اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے, اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے تھوڑی سی دیر, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی مساجد ہیں ہزاروں ہزار پاکستان میں, کیوں نہیں پڑھی جاتی اس کا؟ اگر نہیں پڑھی جاتی تو اس کا بدیل کیا ہے؟ کیا بدیل ہے مجھے بتائیے؟ کیا کوئی اور کتاب ہے؟ آپ بتائیے, حرام حلال جہاں دیا ہوا ہو اور جہاں عقائد دیے ہوں, کوئی اور کتاب ہے تو بتائیے. پھر میں جاہل آدمی ہوں, لیکن یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے, کیوں نہیں پڑھتے یہ کتاب؟ جس کتاب میں تمہارے عقائد صحیح ہوں اور ایمان درست ہو, وہ کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو تعلیم دیتے؟ شادی میں دیتے ہیں, جہیز میں دیتے ہیں, ہر گھر میں بہشتی زیور ہوگی, جناب اگر دینی رجحان ہے تو بہشتی زیور ضرور دیتے ہیں. پڑھتا کوئی بھی نہیں, کتنی دلہنوں کو دیکھا کہ ان کو بہشتی زیور ملی, نہ دلہا نے پڑھی نہ دلہن نے پڑھی, وہ صاحب نے دیر رکھی. اور کیوں نہیں پڑھتے وہ؟ کبھی کسی جمعے کے بعد میں آپ نے سنا کہ بہشتی زیور پڑھا کر سنا؟ آپ نے سنا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے مقتدائے دین کا کام کیا ہے, یہ بتائیے. کیا ان کا کام یہ نہیں کہ لوگ دین کی حفاظت کی جائے, لوگ ایمان کی حفاظت کی جائے؟ کیا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو صحیح کتابیں پڑھنے کو بتائی جائے؟ مساجد کی تعداد ہزاروں ہزار میں ہے, آپ کہیں چلے جائیے, بلکہ جن مساجد میں, جن ہمارے یہاں ہم کراچی میں پڑھان پڑھتے ہیں, تو میں نے دیکھا نہیں کہ کراچی میں مسجد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں 25 زور کے بعد 3-4 آدمی, ایک امام صاحب ہی ہوتے ہیں, ایک مسجد صاحب,
اور اس کے بعد ایک آدھ آدمی کوئی ہوگا جو کوئی بچا گزرا ہوا نماز کے بعد, اور اگر کسی نے دیکھ لیا کہ بچی ضرورت پڑی جا رہی ہے تو یوں اباؤٹ ٹرن ہو کے چلا جاتا ہے, نہیں کچھ سنتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسدائے دین نے اس کی اہمیت نہیں بتائی. اب مجھے کوئی بتائے کہ بندے خدا اگر بحث دیور نہیں پڑھواؤ گے بچوں کو, لڑکوں کو, گھر والوں کو, خود نہیں پڑھو گے, تمہارے عقائد کیسے صحیح ہوں گے, کیسے صحیح ہوں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ, تمہارا ارادہ آخرت کا ہو گیا, دیندار بن گیا, آپ نے جاری رکھ لی, آپ نے کپڑے سے اوپر پیجامہ کر لیا, آپ حرام سے بچنے لگے, چلیے وہ سا رہا سا یہ آپ کی کوشش ہوگی, یعنی وہ مومن کی بھی تو پیر لگی ہوئی ہے, عقائد ہی نہیں پتا تو کیسے پیر. اب دیکھیے کئی عقائد ہیں جو جب پڑھتے ہیں بیٹھتی جنگل سے تو پتا چلتا ہے کہ اس میں ہمیں پڑھائی تو میں آپ کو ایک عقیدہ کم سے کم بتا دوں گا بیٹھتی جنگل کا جو اتنا اہم ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے بیٹھتی جنگل میں کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے یا نہیں ہے جنہوں نے بیٹھتی جنگل پڑھی, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اب آج کا حال کیا ہو گیا دینداروں کا حال, گناہ کو حلال سمجھ لیا, تصاویر کو حلال سمجھ لیا, موسیقی کو حلال سمجھ لیا, اور نامحرم سے باتیں کرنے کو نامحرم کا پردہ نہیں ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے, ان چیزوں کو گھر میں رائج کر دیا اور ان کو حلال سمجھ. ٹیلی ویژن کو کتنے لوگ حرام سمجھتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے, پاکستانی میں دیکھ لیجئے تو کانگریس ہر گھر میں چلی گئی, اکا دکا ہی ہوگا کوئی شاد و نادر اس کو لوگ کہیں گے پاگل ہی ہے جو ٹیلی ویژن رکھتے جو شاد ہوں گے ایسے, لیکن ہر گھر میں ٹیلی ویژن. اگر ٹیلی ویژن کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیے جس کے پاس ٹیلی ویژن ہے, آپ وہ ہوتا نا سروے, سروے کرنے والے سائنسی طریقے سے سروے کرتے, سب کو نہیں کرتے, وہ تھوڑے سے لوگوں سے اندازہ کر لیتے, آپ پوچھوا دیجیے ٹیلی ویژن کو تو حلال سمجھتے ہو یا حرام, نہیں کہے گا اس کے حرام. جب ہم نے گناہ کو حلال سمجھ لیا تو اب ہمارا ایمان رہا یا نہیں آپ خود فیصلہ کیجیے, عقیدہ تو دیا ہوا ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاظمی رحمۃ اللہ علیہ, اسی بات کو اس انداز سے کہتے تھے کہ افسوس گناہ کو اپنی تفریح بنا لیا, گناہ کو اللہ کی نافرمانی کو آپ نے تفریح بنا لیا, چلیے لیکن سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, کوئی شک ہے نا اس بات کیوں ہے, میں کو سمجھا دوں اچھی طرح سے. ٹیلی ویژن جب گھر میں ہے تو یہ بتائیے گھر کا مرد بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو بہت ہی نمازی پرہیزگار متقی آدمی ہوں, میں کسی خبریں یہ کہے گا نا آپ خبریں دیکھ رہے ہیں, تو آپ جو خبریں دیکھ رہے ہیں بندے خدا وہ خبریں پڑھنے والی تو عورت ہے, مرد بھی ہے تو عورت بھی تو ہے, تو عورت کو دیکھنا کیسے جائز ہوا؟ جائز ہے, ہرگز جائز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے. اگر آپ نے اس کو حلال سمجھ لیا تو ایمان کیسے رہ سکتا ہے مجھے بتائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا اور آپ بیٹھ کے دیکھیں اس کو تفریح بنائے تو رہا بچا ایمان کیسے بچے گا؟ خیر اجمالاً مسلمان کا عقیدہ پھر بھی صحیح رہتا ہے, میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دے دوں کہ گرجے کے ایسا ہو تو بہت رہا ہے لیکن اجمالاً وہ یہ کہے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی صحیح. تو مانا کہ اس معاملے میں اس کا عقیدہ بظاہر عملاً تو خراب لگ رہا ہے لیکن وہ کہے گا یہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے, اس وجہ سے شاید ایمان بچ جائے, کیونکہ صراحتاً وہ مقابلے پہ نہیں آتا, ممکن علماء جانے, لیکن عقیدہ یہی ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے نامحرم کو دیکھ رہا ہے, اب گھر کی عورتیں بھی دیکھنی بیٹھتی, تو گھر کی عورتیں جب مرد کو دیکھ رہی ہیں تو ان کا دونوں آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, جب کنبا تو کنبا بیٹھ کے زنا کر رہا ہے آنکھوں کا ہی صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ دونوں آنکھوں کا زنا, حالانکہ صرف آنکھ کا زنا فرماتے تو بھی ٹھیک تھا لیکن فرمایا دونوں آنکھوں کا زنا فرمایا, بردر کتنی گندی بات ہے. اور پھر ہمارے گھروں میں شادی پردہ نہیں, بی سی کی صاحب ہے اس کا تو قصہ بعد میں پہلے ٹیلی ویژن سے خبر لیجیے, اس میں بتائیے تصاویر آتی کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کو حرام فرما دیا, کسی مسلمان کے دل میں ذرا درد اور خوف ہوگا تو وہ تصویر سے دور بھاگ گئے, اور تصاویر کی کیسی بے حیائی, بے حیائی تصاویر, عورت بن ٹھہر کے آ رہی ہے,
بس یہودہ قسم کا بنٹن کیا رہا ہے. پھر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بتائیے کہ موسیقی آتی ہے کہ نہیں, موسیقی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اب انٹرنیٹ پہ تصویر, موبائل پہ تصویر, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا, تصویر بنانے والے کو ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور برائی ہے ٹیلی ویژن میں بہت بڑی, لہو و لعب. قرآن میں لہو و لعب کو حرام قرار دیا گیا. ایسی ہر چیز جو لہو و لعب ہے حرام ہے. یہ جو خبریں بھی نشر ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پہ, یہ لہو و لعب ہے. یہ خبر تو ذرا سی ہوتی ہے, خبر کی کیا رکھا ہے. وہ تو انہوں نے آپ کو ایک پورا انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وہ لہو و لعب بن جاتا ہے. تو اس پر دیکھیے حضرت ڈاکٹر جو ہے عارف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنی تفریح بنا دیا. بتائیے ذرا, مسلمان جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تھی, کیا ہوگا قیامت کے روز؟ کیا ہوگا قیامت کے روز؟ یہ کہے گا کہ کاش کاش میں اللہ کی اطاعت کرتا, کاش میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں شریف پڑتا ہے. بہت بزرگ حضرات کے ہاں بھی تو یہ ایسی ٹیڑھی چیز ہے کہ یہاں سب مارتا جاتا. حالانکہ شریف پڑتا جو ہے وہ تو فتاوا دیے ہوئے پرانے, صاف لکھا ہوا ہے کہ خالہ زاد, مامو زاد, چچا زاد وغیرہ اور دیور اور بہنوئی, نندوئی اور پھوپھا اور خالو وغیرہ جتنے رشتے دار نئے محرم ہیں ان سے پردہ فرض ہے. بتائیے ذرا کیا نہیں لکھا ہوا کلاموں میں؟ لکھا ہوا ہے, بھائی جیون میں بھی لکھا ہوا, بھائی جیون پڑھو سے پڑھا ہی نہیں جاتی, یہ سب مشکل پیش آتی ہے. فرض ہے اور فرض کا ممکن کافی. اب آپ چلے جائیے جہاں جہاں شرعی پردہ نہیں ہے, چلے جائیے آپ, وہ بھاگ سے باتیں ہو رہی ہیں, اس سے باتیں ہو رہی ہیں, اس سے باتیں ہو رہی ہیں, کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہی نہیں, مذاق نہیں ہو رہا, بیٹھے ہوئے ہیں مخلوط. اب کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تراوی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھ لیے, اور رمضان کے بعد عید کے دن مخلوط نشست, مرد عورتیں ایک ہی جگہ بیٹھ رہی ہیں اور وہیں آپ چائے وائے دے رہے ہیں اور روکتے نہیں, اور چہرے کا پردہ تو اس وقت ہے جب کوئی فتنہ ہو. پڑھے لکھے جن سے جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے, جاہر سے تو آپ جیت لیجیے, پڑھا لکھا پھر بڑا جن نکلا. صاحب یہ جو چہرہ ہے اس کا پردہ تو اس وقت ضروری ہے جب کوئی فتنہ ہو. میں نے ان کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیور تو موت ہے, تو کیا اب بھی فتنہ نہیں رہا؟ فتنہ تو انسان کبھی نہیں بن سکتا. یاد رکھنے کی جب بھی محرم نہ محرم ہوں گے تقاضا سب کو سہوانی ہوگا. یہ بزرگ ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, فتنہ کب نہیں ہوگا؟ پہلے فتنہ بس پہلی نظر جو پڑ جائے اس میں نہیں, کیونکہ وہ ایسی پڑ گئی غلط جائے تو نہیں فتنا. کوئی بھی مرد کسی نامحرم کو دیکھے گا فتنا, عورت مرد عورت تو اپنے کو دکھانا چاہے گی اور وہ بھی دیکھے گی مرد کو. دیکھیے اب یہ گناہ رائج الوقت ہو گیا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, اور کوئی روکنے والا ہے نہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نافرمانی ہوگی تو وہی ہوگا, کاش میں اللہ کی اطاعت کرتا, کاش میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا. ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور جو کتابیں ایمان کو تازہ کریں, ایمان کو صحیح کریں, اس کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے الا ماشاء اللہ. افسوسناک بات ہے یا نہیں کہ نہ عقائد کی تصدیق کا اہتمام, نہ حلال حرام بتانے کا اہتمام, کچھ بھی نہیں. اور دین, جہاں تک دینی طبقے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں ماشاء اللہ, اتنی مختلف قسم کی دینی جماعتیں ہیں کہ ان کو گننا مشکل ہے. سب دین کے دیوار دعوے دار ہیں, لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے کہ مر گیا بندہ جنازہ پڑھانے والا, کیا دین پھیل رہا ہے, کس قسم کا دین پھیلایا جا رہا ہے؟ اور ہمارے مقتدی دین کیوں نہیں بیٹھتے سر جوڑتے ہیں کہ لوگ ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے, سوائے اس کے کہ بحثی دیور خوب پڑھائی جائے, بخر پڑھا جائے, سمجھانے والا کوئی سمجھانے والا ہو, وہ پڑھاتا جائے, مسائل بتاتا جائے, لوگوں تک پہنچاتا چلا جائے. سب سے بڑھ کر تو اس وقت ضرورت اسی کی ہے. تو یہ تو آپ کا پردے کا اور وہ ٹیلیویژن کا اور موسیقی اور تصاویر، ان میں ہم مبتلا ہیں. اس کے علاوہ بعض چیزیں ہیں جو کہ بہت شدید ہیں، جو ایمان جہاں ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت دل میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے نا اس طرح کا مفہوم. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کہ ماں باپ بھائی بہنوں اور سب سے زیادہ ہو، یہ تو فرض ہے. اس کے بغیر جنت میں داخلہ تو بھول جاؤ. تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، سنتوں پہ عمل ہونا چاہیے. تو سنتوں کی جتنی ناقدری آج کل ہمارے ماشاءاللہ دیندار کر رہے ہیں، دیکھ کے حیران ہوں گے. شکل تو بنا لیں گے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ہے کہ جس نے
مشکات شریف کی شرح مظاہر حق میں صاف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر اگر کوئی ناراضگی یا عدم اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے.
سنت کی نافذ نہیں کر سکتا، یعنی آپ کہہ سکتے کہ سنت کو بلا عذر یوں ہی چھوڑ دیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہو. راج تو ہو گیا، دینداروں میں امرض زیادہ ہوتا ہے. جو بے دین ہے ان کو تو ابھی دور ہے، وہ تو بیچارے آ جائیں گے تو دین کا عمل بھی کریں گے. دیندار اور سنتوں کی ناقدری ایسی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ تھے. تمہیں نمونہ تھے یا نہیں؟ قرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ابھی مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی میں ان کو نمونہ نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، کافر ہو جائے؟ قرآن کی سبھی آیت کا انکار نہیں ہے. وہ کوئی کہہ دیا اگر نعوذ باللہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں مانتا، کافر ہو جائے. لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکیم الامت مولانا سفری ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے بتایا، نکاح یوں کرتے ہیں، رخصتی یوں ہوتی ہے، ولیمہ یوں ہوتی ہے، کر کے بتا دیا. اب جب کرنے کا وقت آیا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ شادی ہال. شادی ہال جاتے ہیں. شادی ہال میں اتنے گناہ ہیں کہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. لیکن وہ دعوت دیں گے تو ہم چلے جاتے ہیں. وہ داڑھی والے صاحب نہیں جا کے بیٹھ گئے، عالم صاحب جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ایمان ممکن ہے جا چکا ہو. وہ بریانی آپ کی ایمان لیوا ہو چکی ہو. کیسے؟ کہ جس ان شادی ہالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طرح سے پامال کیا جاتا ہے، استحضاء تک ہے، عملاً فعلاً استحضاء ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیں یوں کرو اور تم ہر چیز اس کی الٹی کرو. کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، کیا کوئی روشنی جلائی گئی؟ مجھے بتائیے، کیا کوئی کھانا کھلایا گیا، ناشتہ دیا گیا؟ چند صحابہ کو بلا کر نکاح ہو گیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. تو تم کو پتا ہے کہ نمونے کے معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے کہ نمونہ کسو کہتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں کہ اسواں ہے، نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. تو وہ نمونہ ہے قرآن میں کہہ دیا گیا اور تم ان کو نمونہ نہ سمجھو، کتنے افسوس کی بات ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اور نمونہ کس کو کہتے ہیں سمجھو؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ درزی کو کپڑا دیں کہ بھائی یہ کپڑا ہے، اور اپنا کرتا اتار کے دے دیں کہ دیکھو یہ نمونہ ہے، تم اس سے سی دینا. اس نے سی لیا. جب آپ لینے گئے تو ایک آستین لمبی ہے. اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ لیں گے وہ، آپ اس کو درجے کے منہ میں مار دیں گے. آپ کہیں گے کہ بھائی کیا کیا تم نے، تم تو گڑبڑ کر دی، اب میں کیسے پہنوں اس کو؟ وہ کیا کہے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ خامخا خفا ہو رہے ہیں، لیکن پورا کرتا تو اس کے جیسا ہے جیسا آپ کا نمونہ، ایک آسنی تو لمبی ہے نا، بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ یہ قبول کریں گے اس کی بات؟
اب دیکھیے حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نمونے کے یہ معنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے نمونہ ہے تو ان کی کتنی اتباع کی جاتی ہے؟ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے. قرآن میں آیا
کلام پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صاف حکم ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت ہو جائے. واتبعوہ، ان کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت تو اس پر منحصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے،
ان کی اتباع کرو. اتباع کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اتباع کہتے ہیں قدم با قدم پیچھے پیچھے چلنے. تو ہم نے اپنی شادیوں کا تو بالکل ملیامیت کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت، سخت مخالفت ہے. جو اہل علم ہیں اور جو دیندار ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ روشنیاں ہیں، حرام ہیں. مسجد میں بھی ایک چراغ بھی بلا ضرورت جلانا جائز نہیں. اب ہم کر لیں جائز، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم وضو کر رہے ہو، اور وضو کہاں کر رہے ہو؟ نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو، پانی کی کمی ہے. اگر تم وضو کر رہے ہو اور تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو ضرورت سے زیادہ پانی بہانا اسراف ہے، اسراف بڑا گناہ ہے. اب یہ ہمارے دیندار حضرات اسراف کی اسراف کرتے ہیں اور ان کے دل میں زیادہ درد نہیں ہوتا، تو نور رہے گا؟ کسی قسم کا نور باقی نہیں رہ سکتا. نور تو اس وقت ہوتا ہے جب اسراف بالکل نہ ہو. تو اس کا اسراف ہے انٹرنیٹ کا، موبائل کا. موبائل میں ہر وقت لگے ہوئے، عورتیں ہر وقت لگی ہوئی ہیں. بھائی ضرورت کے مطابق استعمال کرو، وہ بھی واقعی ضرورت ہو. اس میں قصے دکھانا، اب وہ کیا کرتی ہیں کہ عورتیں اس کے اوپر اسمارٹ فون کے اوپر پتہ نہیں کیا واٹس ایپ اور ایمو اور یہ سب لے کے سب سے باتیں کر رہی ہیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اسراف نہیں ہے، اسراف ہے، فضول چیز نہیں ہے، اس کو روکتے نہیں ہیں. دینداروں کیا ہوگا؟ اچھا کہ عورتیں بھی بات بہت دیندار ہیں، وہ بھی لگی ہوئی اسی میں. ایک ہے ہمارے دوست، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو کھانا پکانا ہے نا تمہیں، میرے آنے سے پہلے پک جانا چاہیے، آؤ دفتر سے آنا، اور فون کرنا ہے موبائل وغیرہ پہ میرے آنے سے پہلے، میرے آنے کے بعد فون کو ہاتھ میں لگانا. بالکل صحیح کیا. کہنے لگے کہ بھائی میں تو اس لیے گھر آتا ہوں آفس سے کام کر کے، تمہاری توجہ مجھے ملے، ہم تم بیٹھ کے اچھی باتیں کریں، بیٹھ کے کھانا کھائیں، تم اس موبائل پہ لگے. اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شادی ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسراف روشنیوں کا اسراف ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مخالفت ہو رہی ہے. اچھا عورتیں ہیں اور مرد ہیں، جب عورتیں آتی ہیں تو اکثر عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ آج کل بے پردہ ہوتی ہیں. بے پردہ عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بے پردہ عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے. اس کے بعد قناعت نام کی ہوتی ہے، تھوڑی دنوں میں تھوڑی دیر میں سب ملنے جلنے لگ جاتے ہیں، حرام در حرام ہوتا رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سنتوں کو پامال کرنا، اس کے بعد بریانی کھا کے مسکراتے ہوئے گپ مارتے ہوئے نکل آنا آپ کے سامنے، آپ اہل علم میں سے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کہاں سے لگی؟ بحثی زیور میں صاف لکھا ہے، بحثی زیور میں لکھا ہے کہ ولیمے میں عورت اگر جائے گی گناہگار ہوگی، اگر شوہر نے اس کو اجازت دی ولیمے میں جانے کی وہ بھی گناہگار ہوگی. ولیمہ ہی نہیں تمام تقاریب. صاف لکھا کیا قرآن میں آیت نہیں؟ وہ قرن فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے رہو. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دینے کے لیے کہ دیکھو عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، خطاب کس کو کیا؟ ازواج متحرات، تاکہ سب کے دماغ صحیح ہو جائیں. جب ازواج متحرات کو خطاب کر کے لکھا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں رہو تو کسی اور کو ملا لو سکتی ہے؟
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افسوسناک واقعہ اسلامی تاریخ کا ہوا جنگ جمل کا, اس میں اس نیت سے چلی گئی کہ مسلمانوں میں جھگڑا بن گیا, اسی لیے گئی, لیکن بہت سے صحابہ نے منع کیا, بعض بازی متحرات نے بھی ان کو منع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مثال ہو چکا تھا, لیکن وہ تین جذبے میں چنانچہ گئیں اور اس کے بعد جو ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے, یہ پتہ نہیں کتنے ہی کہتے ہیں کتنے مسلمان ہلاک ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ واپس آئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتی تھی, یہ وہ مفتی رفیع صاحب نے احسن الفتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا روتی تھیں کہ اوڑھنی مبارک تر ہوتی تھی ان کے آنسوں سے, اور یہ کہا کہ اب یہ جو جگہ ہے میرا ہی گزرا ہے, اس میں مجھے دفن ہونا تھا لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دفن ہوں, اور کس بات پہ کہا, میں نے اس آیت کی خلاف ورزی کی, وقر نفی بھی ہوں کہ اے عورتیں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو, اور آج ہم نے کیا کیا ہے, یہ شادی میں جو عورتیں جاتی ہیں کیسے جائیں گے, جبکہ آج سے اتنا فتنے کا زمانہ ہے جس کا وہ حساب نہیں, اب ایک صاحب ملے مجھے وہ کام کرتے ہیں وہ میرے پاس گیا تو کہنے لگے, میں نے کہا کہ یہ شادی تو ایک بلا ہے, کہ ہاں واقعی بلا ہے, ہر ہفتے ایک یا دو شادی میں جانا پڑتا ہے, اور وہ جو ہے نا ان کی کہیں گے میری بیوی نے ایک لباس اگر پہن کے وہ چلی گئی تو اب وہ لباس پہن کے دوبارہ نہیں جا سکتی, وہ دوسرا ہی لباس پہنے اہمیت اس لیے, لیکن یہ انداز ہے عورتوں کے جانے کا, میں نے کہا آپ جانے کیوں دیتے, جائز نہیں جانی مت دیجیے, لیکن دیکھیں عقائد خراب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, جو چیزیں حرام ہیں وہ حلال نہیں جانی, جب حرام چیزوں کو حرام کر لیا جائے گا تو دین نہیں بچ سکتا, میں تو کہتا ہوں کہ دیکھو جو دیندار طبقہ ہمارا ہے اللہ کے لیے تم مثالی دین پیش کرو, تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جو انہوں نے کیا وہ کر کے دکھاؤ تو دین پھیلے گا, اس دین میں مٹھاس ہوگی, اس دین میں پیار ہوگا محبت ہوگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین لاؤ, دینداروں کو تو ہر اسلامی شادی میں شدت نہیں کرنی چاہیے, یہ میں نے مختصر اسی طرح سے دیا ہوا ہے اس میں مظاہر حق میں, کہ اگر کسی کوئی شخص یہ کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی تین انگلیاں چار کہہ دیتے, اگر کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اچھی بات نہیں تو کافر ہو گیا اور اس کی بیوی نکاح سے نکل, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معمولی چیز سوائی ہے, ہم نے ایسا کر دیا اس کو کہ جیسے وہ معمولی چیز ہے, تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بتائیے آپ کہ کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو ہم ان چیزوں کی طرف اس ان چیزوں کی تعلیم دیں, کیا طریقہ ہے وہی بتائیے, سوائے اس کے کہ بحث دیور پڑھائیں, میں اپنے احباب کو اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اپنے گھر میں تعلیم رکھو, اور کیسے میں کہتا ہوں, میں کیا کہوں گا, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ انہوں نے مجھے کر دیا فرمائی, دیکھو اپنے گھر میں روزانہ صفا دو صفا بحث دیور, صفا آدھا صفا حیات المسلمین یا شریف کی ایک کتاب, لیکن یہ کیسی کتاب ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ہزار تعلیفات میں سے فرمایا ہے تو اگر مجھے اپنی کسی کتاب پر اپنی نجات ہونے کی امید ہے تو حیات المسلمین پر, لیکن اس کو لکھنے میں ان کو بہت چار ہوا ہے, ایسے نہیں ہے, وہ بڑی عجیب کتاب ہے, جو حدیث شریف کی جو مائل ہے وہ پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی کتاب ہے, اور موائز حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے سوا دو صفا, یہ دس منٹ میں ہی لگتے ہیں, اور اس کے بعد دعا مانگ لو اپنی, میں نے دیکھا کہ اکثر یہ دعائیں مقبول ہوتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص مقبول بندے تھے, ان کی کتابیں پڑھ کر جب ہم دعا مانگتے ہیں ایک تو مجلس کا اثر ہوتا ہے, جب دینی مجلس کی جاتی ہے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں چاہے آپ کے گھر میں ہوں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, ایک تو وہ برکات حاصل ہوتی ہے آپ کو اپنے گھر میں, اب تو ہر گھر میں کہتے ہیں ہاں اس کے لیے عمل ہوا ہوا ہے, وہ کہتا فنا ہو گیا ہے, تو جنات اتنی کثرت سے اور عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں, بے وقوف اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم گناہ کو ہٹا دو, تلیجن کو ہٹا دو اپنے گھروں سے, اور شریف پردہ نافذ کر دو, اور بحث دیور پڑھنا شروع کرو اور عمل کرو, دیکھو سب بھاگ جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا, عمل ہوگا نہ جنات میں سے کوئی بچے گا, کیسے بچے گا, تم تو خود دعوت دیتے ہو, اور وہ اثرات جو ہوتے ہیں گھروں میں, ایک ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں آدمی کے پاس گیا, ایک پریشانی ہے, بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بیماری نہیں پڑا ہے, میں عامل کے پاس چلا گیا, عامل نے کہا کہ بھائی تم پہ تو اثر ہے اور تمہارے بھائی پہ بھی اثر ہو گیا ہے, اس کمرے میں بھی اثر ہے, اس کمرے میں بھی اثر ہے. میں نے کہا کہ اس عامل سے پوچھو اس کو کیا نظر آتا ہے, اثر نظر آتا ہے, لیکن وہ اثر کیوں ہوا یہ تھوڑی نظر آتا ہے. ارے جو اثر فطری عمل یا جادو سے یا جنات سے ہوگا وہی اثر گناہ سے بھی تو ہوتا ہے, وہاں اثر ہے چلو اتنا پتہ چل جائے, تمہارا سارا گناہ ہوتا اثر بھائی, اس گناہ ہی تو اثر چیز ہے جو فطری ہے, انہیں کے تو اثرات ہیں. گناہ چھوڑو دیں کیسے بچتے ہیں, یہ اثرات نہیں بچیں گے, ان کا اثر ہے ہمارے اوپر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے خدا کے لیے جو حضرات مقتدی دین ہیں کم سے کم اتنی تو مہربانی کر دیجیے کہ اپنے حلقے میں بجتی زیور مواعظ کی ملومت کے پڑھنے کی تلقین کر دیجیے. دیکھیے کیا پلٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن جو بھی شخص جس حلقے میں بھی خدا کے لیے اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیے کیا پڑھنا ہے جہاں سے حلال حرام اور عقائد معلوم ہے. حلال حرام اور عقائد کو نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, مسئلے مسائل یہی تو معلوم کرنا ہے. قرآن میں احکام ہے, حکم معلوم کرنا ہے, کس موقع تک کیا ہو تمہیں, یہ تو ان کتابوں سے حاضر ہوگا. اور پھر اللہ والے کو کسی کو پکڑو, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا کہ اگر تم کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, کوئی بات ہوئی, کوئی عملی صورتحال ایسی آئی, اس پہ کیسے عمل کریں, وہ حساب میں جانا. آپ اگر آپ نے کہا کہ چلو ہم تو بچی رہتے عمل کریں گے تو آپ کی بیوی بیٹیاں سب مل کے آپ کے خلاف ہو جائیں گی, تو اس وقت وہ شاید آپ کی رہنمائی کر کے اس مشکل سے نکال دے گا, اس کو طریقے پتا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان صحیح ہو ہمارا اور دین کے اوپر قائم رہے, اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ایمان کو قائم رکھے. آمین.